ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ये सूरह वल्लैल की आयतें आपके सामने तिलावत की गई। इस सूरत की तशरीह का सिलसिला पिछली चंद मजालिस से जारी है। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की दो किस्मों को बयान फरमाया है। एक किस्म वो है जो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने का यकीन रखती है और इस बात पर ईमान रखती है कि अच्छे आमाल के नतीजे में अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे और उसकी वजह से वो नेक अमल करते हैं और नेक अमल में से यहाँ खास तौर पर अल्लाह की खुशनुदी के खातिर माल खर्च करने को बयान फरमाया है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत माल खर्च किया करते थे और बहुत से मजलूमों को उन्होंने अपने माल के जरिए जालिमों से छुटकारा अता फरमाया। गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई। ये आयात जो आज तिलावत की गई दूसरे गिरोह से मुतालिक हैं, जो उमैया इब्न खलफ के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले हैं कि माल तो उनके पास बहुत है लेकिन वो लोग बुखल से काम लेते हैं और जिस जगह माल को खर्चा करना चाहिए वहाँ खर्चा करने से परहेज करते हैं। उनका तذکرہ करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज्जब बिलहुस्ना فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى। वो लोग जो बुखल करते हैं और लापरवाही बरतते हैं और जन्नत की तकजीब करते हैं, यानी इस बात पर यकीन नहीं रखते एक वक्त आने वाला है जबकि नेक अमल के बदले में अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें अता फरमाएंगे, ऐसे लोग जो ये तीन काम करते हैं हम उनके लिए मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे। मुसीबत से मुराद دوزخ اور جہنم ہے, اور اس کا راستہ آسان کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بخلت سے کام لیں گے اور اللہ پرواہی برتیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور جزا اور سزا کا انکار کریں گے تو پھر ہم ان کے لیے اس مصیبت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے, چنانچہ ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوں گی وہ گناہوں کی خواہشات ہوں گی, معصیت کی خواہشات ہوں گی, عبادات اور طاعت کی خواہشیں ان کے دل میں پیدا نہیں ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ اپنی بدعملی میں بڑھتے چلے جائیں گے, بالآخر وہ مصیبت والی زندگی یعنی جہنم تک پہنچ جائیں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, ایک بخل, دوسری لاپرواہی اور تیسری جنت اور اس کی نعمتوں کو جھٹلانا. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا وہ ہے بخل, جس کو کنجوسی کہتے ہیں. جو شخص بخل کا معاملہ کرے اس کی مذمت کی گئی ہے, اور صرف اس ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن نے متعدد آیات میں بخیل لوگوں کی مذمت فرمائی ہے اور بخل کو ایک بہت بڑی بیماری قرار دیا ہے. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے, وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ وہ مال ان کے حق میں برا ہے, اور قیامت کے روز وہ مال جس کو دنیا میں بخل کر کے رکھا تھا ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایو دائن ادو من البخل, یعنی کون سی بیماری بخل کی بیماری سے زیادہ سنگین ہے, یعنی بخل کی بیماری سب سے سنگین بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل یہ ہے کہ آدمی کو جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے, بلکہ اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا رہے, یہ ہے بخل. اب کہاں مال خرچ کرنا چاہیے؟ اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مال پر, اگر اس کے پاس نصاب جتنا مال ہو تو اس کے مال پر کچھ واجبات عائد فرمائے ہیں. چنانچہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے, اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے, اسی طرح اس کے اوپر اپنے اہل و عیال کا نفقہ واجب ہے. ان تمام واجبات میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرے تو یہ بخل کا سنگین ترین درجہ ہے. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس نصاب جتنا مال ہو. اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ بخل کی سب سے زیادہ بدترین اور سنگین صورت ہے. اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو, اس لیے کہ تم نے اس مال کی محبت میں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے. تو اب خوشخبری سن لو کہ اس مال کی محبت کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا, وہ ہے دردناک عذاب. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو, ان کے پہلوؤں کو, ان کی پشتوں کو, پیٹھ کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے, آج اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم جمع رکھتے تھے. اور دوسری آیت میں فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی لیکن اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے روز وہ مال ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ قیامت کے روز وہ مال انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی باچھوں یعنی منہ کے دونوں کنارے جو ہیں ان کو ڈسے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال جو تو نے جمع کیا تھا۔ بہرحال اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ بخل کی سب سے بدترین قسم ہے، جس پر سنگین عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے احکام معلوم کرے کہ کب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور اگر فرض ہو گئی ہے تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، چاہے دل نہ چاہ رہا ہو، چاہے دل پر سانپ لوٹ رہے ہوں یہ پیسہ میرے پاس سے جا رہا ہے، اس کے باوجود زبردستی کر کے زکوٰۃ ادا کرے، بس اس بخل کا یہی علاج ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں اور ان کے ذہن زکوٰۃ کی ذہن میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی ہے، لیکن جس طرح زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا نہیں کرتے۔ مثلا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کی ایک ایک پائے کا حساب کرے۔ بعض لوگ ایسے ہی اٹکل سے اندازے سے کچھ دے دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں کہلائی۔ مثلا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کی ایک ایک پائے کا حساب کرے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار اتنی کم رکھی ہے جس کی ادائیگی کچھ مشکل نہیں، وہ صرف 100 روپے میں سے 2.5 روپے یعنی 2.5%۔ اور آدمی یہ دیکھے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ اس تاریخ میں میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا نقد روپیہ ہے، کتنے پیسے بینک میں ہیں، اگر دکان ہے تو اس دکان میں جو تجارت کا سامان ہے اس کی مالیت کتنی ہے، یا کسی کمپنی کے شیئر یا بانڈ خرید رکھے ہیں یا سونا چاندی ہے، ان سب کا حساب کرے کہ ان سب کی مالیت کتنی ہے، پھر ان سب کا ٹوٹل کر کے اس کا 40% یعنی 2.5% ادا کرے۔ یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ بہت سے لوگ صرف اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی اندازے سے نکال دی، جس کے نتیجے میں پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زکوٰۃ پوری ادا ہوئی یا نہیں۔ اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے میں جتنی کمی رہ جائے گی قیامت کو روز اس کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو آدمی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا، یعنی جس تاریخ میں اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد یا زیور یا تجارت کا مال آیا، اب 52.5 تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے؟ اب اگر اتنی نقدی موجود ہو، چاہے وہ اپنے پاس ہو یا بینک میں ہو، یا اتنی قیمت کا زیور ہو یا تجارت کا سامان ہو، یا اس پر سال گزر چکا ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس دن اور جس تاریخ کو وہ اس کا مالک بنا، اسی دن وہ صاحب نصاب بن گیا۔ مثلا فرض کرو کہ ایک آدمی چاند کی تاریخ کے حساب سے پہلی رجب کو صاحب نصاب بن گیا، اب ساری زندگی کے لیے پہلی رجب کی تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہو گئی، اب جب آئندہ سال پہلی رجب آئے گی اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور درمیان سال اس کی ملکیت میں جو مال آتا جاتا رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس پہلی رجب کو دیکھ لے گا کہ میرے پاس نقد کتنی ہے، زیور کتنا ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے، بس اسی تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اسی تاریخ کو اس کے ذمے زکات فرض ہو گئی, اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے زکات ادا کر دے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلی رجب کو حساب کر لیا تو جتنی زکات بنتی ہے اتنی رقم الگ کر کے رکھ دے, اور جو مستحق اور ضرورت مند اس کے پاس آتے رہیں ان کو ادا کرتا رہے. اب آج کل اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم سب سے پہلے کون سی تاریخ اور کس دن صاحب نصاب بنے تھے. اول تو ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اگر یاد آ جائے تو پھر اسی تاریخ کو اپنی زکات کی تاریخ مقرر کر لیں. لیکن اگر بالفرض وہ تاریخ یاد نہ آئے تو پھر محتاط اندازے کے مطابق جو تاریخ بنتی ہو وہ تاریخ مقرر کر لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات صرف رمضان میں ہی دی جاتی ہے یا صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے, حقیقت میں ایسا نہیں. بعض لوگوں کو تو یاد بھی ہوتا ہے کہ میں فلانی تاریخ کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نصاب کا مالک بنا تھا, پھر بھی رمضان کا حساب کرتے ہیں, حالانکہ ان کو اس کا حساب کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ باقی بچے ہوئے دنوں کا حساب وہ بڑا پھر مشکل ہو جاتا ہے. یا صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے لوگ یوں سمجھتے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں, بلکہ ہر آدمی پر زکات اس کے صاحب نصاب بننے کی تاریخ پر فرض ہوتی ہے. البتہ اگر کسی کو تاریخ یاد نہ آ رہی ہو تو اب محتاط اندازے پر ایک تاریخ مقرر کر لے, اور جب ایک مرتبہ تاریخ مقرر کر لے تو پھر آئندہ پوری زندگی اسی تاریخ کو اپنا زکات کا حساب کیا کرے, پھر بدلنا نہیں ہے. ایک بات اور یاد رہے, زکات سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر پہلی رجب کو نصاب کا مالک بنا تو اگلے سال پہلی رجب کو زکات واجب ہوگی, لیکن ہر ہر روپے پر الگ سال گزرنا ضروری نہیں. لہذا اگر پہلی رجب کو نصاب کا مالک بنا اور آئندہ سال پہلی رجب کو بھی وہ نصاب کا مالک ہے, اب اگر درمیان میں سال میں رقم آتی جاتی رہی اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں, بس آئندہ سال پہلی رجب کو جتنا مال ہوگا چاہے اس مال میں سے کچھ مال ایک دن یا دو دن پہلے ہی آیا ہو اور اس پر سال نہ گزرا ہو, لیکن چونکہ وہ آدمی نصاب کا مالک ہے اس لیے پہلی رجب کو جتنی بھی رقم ہوگی اس پر زکات واجب ہوگی. اب ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس طرح حساب کر کے زکات نکالتے ہیں. عام طور پر نہ تاریخ کا تعین کرتے ہیں کہ میرے اوپر کس تاریخ کو زکات واجب ہوگی, نہ حساب کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو میرے پاس قابل زکات اثاثے یعنی ایسیٹس کتنی مالیت کے ہیں, اور نہ یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ میرے ذمے کتنی زکات فرض ہوئی, بلکہ اٹکل اور اندازے سے زکات نکال دیتے ہیں. اب اگر وہ اندازہ غلط ہو گیا اور زکات ادا کرنے میں کمی رہ گئی تو وہ شخص اتنی زکات نہ دینے والوں میں شمار ہوگا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکات کی ادائیگی اور اس کے حساب کی اپنے لیے ایک ضروری اس کے حساب کو اپنے لیے ایک ضروری کام سمجھے, اپنی ایک ڈائری بنائے اور اس ڈائری میں یہ لکھا ہو کہ میں فلاں تاریخ کو صاحب نصاب بنتا ہوں اور اس تاریخ کو میرے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. پھر اس تاریخ پر سارے اثاثوں یعنی جتنی بھی ایسیٹس ہیں ان کا جائزہ لے کر کہ میرے پاس کتنی نقد موجود ہے, کتنا بینک میں ہے, کتنا زیور ہے, اگر کسی کے پاس دکان ہے تو اس میں تجارت کا مال ہے تو سب سے زیادہ دشوار کام اس دکان کے تمام مال کی قیمت لگانا ہوتا ہے, لیکن ہر مسلمان کے ذمے یہ فرض ہے. اگر تم دکاندار ہو تو اس تاریخ پر اس کے تمام مال کی قیمت لگانا تمہارے ذمے فرض ہے, اور قیمت لگا کر اس کو اپنے مال زکات میں شمار کرو اور اس کا چالیسواں حصہ الگ کر دو, پھر حسب ضرورت مستحقین کو ادا کرتے رہو. بہرحال بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو زکات ادا کرتے ہی نہیں, ان کو زکات ادا کرنے کی نہ فکر ہے, نہ اس کی اہمیت ہے, نہ اس کی پرواہ ہے, ان کا معاملہ تو بہت خطرناک ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو زکات تو ادا کرتے ہیں لیکن حساب کتاب نہیں کرتے بلکہ ویسے ہی اندازہ اور اٹکل سے ادا کرتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہاں ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ شریعت نے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، مقرر کیے ہیں، یہ نہیں کہ جہاں آپ کا دل چاہا وہاں زکوٰۃ ادا کر دی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ایسے شخص کو دی جائے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونا چاندی کے مالک ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر گھر کے افراد میں سے ایک آدمی نصاب زکوٰۃ کا مالک ہے، اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اس گھر میں دوسرا آدمی ایسا ہے جو نصاب زکوٰۃ کا مالک نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گئی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے شوہر کے پاس نصاب کی مقدار نہیں تو اس کو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا باپ صاحب نصاب ہے لیکن اس کی بالغ اولاد جو صاحب نصاب نہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دیتے ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوتا، مثلاً شرط ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنا کر دی جائے۔ ایسے مصارف جو لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد، تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کوئی شخص اس میں زکوٰۃ کا مالک، اس لیے کہ اس میں کوئی آدمی زکوٰۃ کا مالک بنتا نہیں۔ زکوٰۃ فقراء کا حق ہے، اللہ تک پہنچنی چاہیے، ان تک پہنچنی چاہیے، لہذا جس کو دے رہے ہو وہ غریب آدمی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے ادارے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کو دینے سے پہلے کسی عالم یا مفتی سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس ادارے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، اس لیے کہ شرعاً زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شرعاً زکوٰۃ جانی چاہیے وہاں جائے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دینے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر جا رہی ہے اور شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ کلام، بہرحال یہ زکوٰۃ سے متعلق احکام تھے، اور قرآن کریم نے جس بخل کا یہاں ذکر فرمایا ہے اس کی بدترین صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو شریف فریضہ ہے آدمی اس کو ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ سے ملتے جلتے احکام صدقۃ الفطر اور قربانی کے بھی ہیں، ان کی ادائیگی کا بھی اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جیسا زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا جاتا ہے۔ تو جس کو دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے نہیں، ہے یا نہیں، اس کی تحقیق لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ خالی دے دیا، بہت سے رمضان کے مہینے میں لوگ مستقل آتے ہیں، لائن لگاتے ہیں، دیتے ہیں، اور ان کے خود کے پاس نصاب جتنا مال ہوتا ہے زکوٰۃ دینا ان کو درست نہیں، ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ جو پیشاور فقرا ہیں، یہ جو مانگنے والے بھکاری جگہ، ان کی جگہ کی باقاعدہ یہ قیمت ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ زیادہ تر تو ان میں سے صاحب نصاب ہوتے ہی ہیں، انہوں نے یہ بھیک مانگنا اس کو اپنا ایک پیشہ بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوبارہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب تک آدمی اٹھ جائے کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں معلوم، تو معلوم کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس ذمہ داری کو جو ہے جانے پہچانے بغیر کسی کے بھی ہاتھ میں ڈال دو گے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک فتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے کہ اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے جب بندہ تیرے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی پوری پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ جو تیرے بندے قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو اس سے نجات عطا فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔